بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
सहमत की एक कुर्सी लेने के लिए हमें अल्लाह मुश्किल कुशा की आवाजें को भुलाकर नारे हैदरी या अली की सदा को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यह धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एट शाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां
दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज्जिज़ नहीं होता।
या अय्युहन नबी, आवाज की खबर सुनाने वाले,
जो या अली मदद का नारा लगाता है क्या वो रब को गाली नहीं दे रहा? जो या रसूलल्लाह मदद की सदाएं बुलंद करता है क्या वो रब का दुश्मन नहीं है?
नहीं है।
ابو بکر گزرے مشرکین کے محلے سے، یہودیوں کے محلے سے گزرے، ایک یہودی کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ ہم سے چندہ خیرات مانگتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ روتا ہوا نبی کے پاس آیا، ابو بکر نے کہا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی، وہ مکر گیا، آپ نے گواہ مانگا، صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کائنات میں کوئی نہ رہا، عرش والے نے اپنے عرش سے ابو بکر کی گواہی دی، اگر تم نے نہیں سنا میں نے تو سنا تھا۔ یہ توحید کی غیرت کاش میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ایمان میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ ساری چیز قربان ہو سکتی ہے، رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس یہ الفاظ سن کر نیچے سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگے، مولانا طارق جمیل کے ماتھے پر ایک جو تک نہ رہی گی، ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہنے والے اللہ کو گالی دے رہے ہیں، علی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اور مواحد کبھی اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، صبح شام اس کی تسبیح کی جائے، اور کہا میں کل عصر کی نماز سے اس عرس میں، مولڈ شریف کی قبر کے اس عرس میں میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں، یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔
میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں، ولا لأطعم طبقا من وحشا، میں اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں عید براتا تھا، ولاد رقم اعلیٰ امر قد اجت عنہ، میں اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تم سے کرواؤں، نہیں انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا۔ اس حدیث کا نمونہ کر کے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں محمد۔
لا حول ولا قوة الا باللہ, جو قبروں پہ سجدہ ریز ہے مولانا اس کو اللہ کی عبادت کہہ رہے ہیں, جو حق ہو کے نعرے مار کر محمد کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صرف ان کو جوڑنے کے لیے کہ امت کو توڑو نہیں امت کو جوڑو. ارے ہم بھی کہتے ہیں امت کو جوڑو, لیکن اللہ کے لیے امت کو تھوک سے نہیں جوڑو, الفی سے جوڑو. یہ امت شرک پہ باقی رہے رب محمد کی قسم جوڑ نہیں ہو سکتا. اور اگر شرک کو مٹا دیا جائے لا الہ الا اللہ پہ امت آ جائے, اس امت میں دوبارہ توڑ نہیں ہو سکتا. میرے شیخ میرے استاد اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ, بہاولپور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی حکومت کی طرف سے, کمشنر موجود ہے, وہ آ کر اتحاد امت پہ تقریریں کروا کر گلے ملوا گئے, جانے لگا آخری بیان حافظ صاحب کا تھا. حافظ صاحب نے کہا کمشنر صاحب مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک مشرک شرک سے توبہ نہ کر لے. مثال دی کہ ایک لکڑی یوں ہے ایک یوں ہے, ترخان کو دو اس پہ کیل مارے کبھی کیل نہیں مارے گا, پہلے رندہ مارے گا, رندہ مار کس کو سیدھا کرے گا. ارے جو قبر کو پوج رہا ہے اور جو اللہ کو پوج رہا ہے کیسے ایک ہو سکتے ہیں, جو قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے اور جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں, جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے اور جو یہ آواز لگاتا ہے ادرکنی یا علی اغثنی یا علی یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ, لا الہ الا اللہ کہنے والا اور یہ مشرک کیسے ایک ہو سکتے ہیں, مواحد مواحد ہے مشرک مشرک ہے. ان کے اندر توحید کے اوپر جوڑ ہو سکتا ہے اور توحید کے بغیر جوڑ نہیں ہو سکتا. مولا طارق جمیل گدی نشین جو اس پورے شرک کے دھندے کو چلا رہا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حضرت کی ان بزرگوں کی خدمت میں بار بار آنا نہیں ہوتا اور ان حضرت والا کی ذات ہمارے تمہارے ملنے کا وسیلہ بنی, حالانکہ یہ حضرت والا پورے شرک کے دھندے کے آئی جی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص قبر کا مجاور بنے اس سے بہتر ہے. جاؤ ان گدی نشینوں کو سناؤ, جاؤ ان مخدوموں کو سناؤ, جاؤ ان قبر کی سرپرستی کرنے والوں کو سناؤ, جاؤ ان قبر کے دھندے چلانے والوں کو سناؤ, اور کاش تم ان کو بھی سناؤ جو حجویری کی قبر پہ کمپلیکس بنانے والوں کو گلے لگا کر کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں, کاش ان کے کان سے یہ حدیث ٹکرا جائے. نبی نے فرمایا جو قبر کا مجاور بنے جو قبر کے اوپر بیٹھے اس سے بہتر ہے اگر وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے اور آگ اس کو جلا کر راکھ کر ڈالے. یہ گدی نشین یہ طاغوت ہیں جو اس وقت اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کی عبادت کروا رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں جیسے اللہ کی تعریف کرنا ناممکن ہے, جس طرح اللہ کی تعریفیں ناممکن ہیں ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ناممکن ہیں. سارے سمندر سیاہی بنا دو ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. حضرت قرآن تو یہ شان اللہ کی بیان کر رہا ہے, آپ یہ شان رسول اللہ کی بیان کر رہے ہیں. کس قرآن کی آیت سے نبی کی کس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا تھا ماشاء اللہ وشید, جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے. نبی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہا اجعلتنی للہ اللہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ نہ کہے جو اللہ چاہے جو نبی چاہے, اللہ نبی وارث اللہ نبی کی مرضی اللہ نبی کا کرم, قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یہ کہے جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. مولانا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے پوچھا, حدیث سنیے مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کردہ, ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی, تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا.
کب تھے کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متى وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیاً وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا.
انا للہ وانا الیہ راجعون. اے کاش مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہیں یا آپ کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کاش اس من گھڑت روایت, اس جھوٹی روایت کو فرمان رسول کہتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی, آپ رک جاتے, یہ حدیث رسول نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ جو اشارہ کرے تو اللہ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کا قالین بچھا دے, لیکن نبی اتنے با اختیار ہونے کے باوجود مدینے کے کچے گھر کے اندر آپ نے ساری زندگی گزار دی. نبی مختار کل ہیں, نبی با اختیار ہیں, یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا اپنے سامنے رکھنا اور قرآن حکیم کی آیات کو سننا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, کفار مکہ جن کی ہدایت کے لیے نبی تڑپتے تھے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے نبی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اس غم میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر لوگے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اب وہ سارے مسلمان ہونے کے لیے آئے لیکن نبی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے, پہلے تو اس مدینے کی زمین سے چشمے جاری کر کے دکھا. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, تیرے لیے باغات ہو جس میں کھجورے ہو, جس میں انگور ہو, فتفجر الانہار, اس کے درمیان نہریں, خلالہا تفجیرا, تو اس کے درمیان نہریں چلا کر دکھائے, تیرے ذاتی باغات ہو جس میں نہریں چلتی ہو. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا, یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے تو گمان کرتا ہے, یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دے. او یکون لک بیت من زخرف, یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو. او ترقا فی السما, یا تو آسمان میں چڑھ جائے, یہ ساری ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیرے لیے سونے کے گھر ہو. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں نبی اتنے با اختیار اشارہ کر دے سونوں کے گھر بن جائیں,
دنیا دفع کرو جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو. کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کی انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے, خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے, اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو. کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ, کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے, جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے, اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے.
اور یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں, تیرے باغات ہوں, تیرے سونے کے گھر ہوں, تیرے لیے باغات میں نہریں چلتی ہوں. اللہ با اختیار, یاد رکھنا اہل حدیث کے ادنا سے بیٹے کا جملہ, اللہ با اختیار, کائنات ساری بے اختیار, وہ با اختیار اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی کہو قل سبحان ربی, اے یہ ڈیمانڈ کرنے والو میرے لیے سونے کے گھر ہو, یہ ڈیمانڈ کرنے والو آسمان گر جائے, یہ ڈیمانڈ کرنے والو میرے باغات ہو اس میں نہریں چلتی ہو. سنو قل, اے نبی کہہ دو سبحان ربی, میرا اللہ پاک ہے, هل كنت الا بشر الرسول, میں تو ایک آدمی انسان, ایک آدمی, ایک بشر, ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوں, جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں, عرش والے کے اختیار میں.
کیا کوئی ہے مجھے نبی سے بڑا محسن دکھا دے کائنات میں, مجھے لاؤ کوئی ایسا بادشاہ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو آج دنیا دفع کرو جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو. کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کی انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے, خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے, اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو. کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ, کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے, جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے, اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے.
ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے, گئے آخری لمحات میں گئے, سیڑھی پیتیوں میں بیٹھے کھسکتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے سرحانے پہ پہنچے, اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا, کہا قل یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ, چچا ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھ لے میں رب کے درمیان میں رب کے دربار میں پیش کروں گا. ابو بکر نے پڑھا, عمر عثمان و علی نے پڑھا, اللہ میرے چچا نے بھی پڑھا تھا, زور سے نہیں پڑھا تھا, میرے کان میں پڑھا تھا, میں گواہ ہوں. اللہ میرے چچا کو بھی زبان حال سے کہنے دیجیے, نبی کے جذبات کی ترجمہ مانی کرنے دیجئے کہ اللہ ایک مرتبہ اس نے میرے کان میں پڑھا تھا, اس کو جنت دے دے. اور ابو جہل کہہ رہا تھا اترغبو ام ملت عبد المطلب, باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ مرتے ہوئے چچا نے کہا تھا اموت علی دین عبد المطلب, میں اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں. اگر نبی با اختیار ہوتے چچا کو کفر کی حالت پہ کیوں مرنے دیتے؟ غمگین ہو گئے, عام الحزن غم والا سال نام پڑ گیا. اور پھر قرآن نے کہا, قرآن نے کہا, آواز لگائی انک لا تهدی من احببت, اے نبی جس سے آپ محبت کرو اس کو ایمان کی دولت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یهدی من یشاء, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. کیوں؟ با اختیار اللہ ہے, کائنات ساری باقی بے اختیار ہے. اگر با اختیار ہوتے تو صحابی نے کہا تھا ما شاء اللہ وشئے, تو نبی کیوں روکتے؟ ارے اگر با اختیار ہوتے عائشہ پر تہمت کیوں لگتی؟ اگر با اختیار ہوتے 70 قاری آپ سے مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیے گئے. اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے؟ با اختیار ہوتے نبی کفار کے لیے بد دعا کر رہے, کیف یفلح القوم, یہ فلا پا سکیں گے جنہوں نے محمد کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا. صلی اللہ علیہ وسلم آیات اتر گی, لیس لک من الامر شیء, پیارے تیرا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار اللہ کا ہے, جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے. نبی کریم بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں, اللہ کے در کے سوالی ہیں, اللہ کے در کے سامنے, اللہ کے احکام کے سامنے بے اختیار ہیں. اور اگر با اختیار ہوتے جب نبی نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا, کبھی قرآن کی یہ آیات نازل نہ ہوتی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, میں نے جس کو حلال کیا ہے تو حرام کرنے والا کون ہے؟ بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے. مولا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خون کا ایک قطرہ, غلو سنیے, غلو سنیے, نبی کی شان میں کتنا بڑا غلو کیا جا رہا ہے, کتنا اضافہ کیا جا, نبی کے خون کا ایک قطرہ اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے.
کوئی لاؤ طائف کے پر خون کا کوئی مجھے حساب دے, وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی, سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی, ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی, وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا. کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں, اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے.
لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہیں مولانا زکریا صاحب کی. مولانا زکریا اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے. یہ فضائل حج مولانا زکریا کی لکھی ہوئی, کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی, اس کا صفحہ نمبر 138. قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے. سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں. ان توحید کا چولا پہننے والے شرک کے داعی, شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں, سیروزے کے لیے نکلنے والوں, ذرا اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو. کہاں جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے, وہ عرش سے افضل ہے, وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے, حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے. نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل, تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں. طواف قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے افضل, اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے, اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے, جس عرش پہ اللہ مستوی ہے نبی کی قبر اس عرش سے بھی افضل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم سوال کرتے ہیں حضرت یہ بات اگر آپ کو قرآن نے سکھائی ہے تو ہمیں بھی ذرا اس پارے کا, اس سورت کا, اس آیت کا نمبر بتا دیجیے. اگر حدیث رسول نے بتائی ہے تو ہمیں بھی حدیث کا نام بتا دیجئے, حدیث کا نمبر بتا دیجئے. اور اگر حدیث و قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو آپ کے بزرگوں کی بات کو اہل حدیث کا بیٹا کبھی دین نہیں مان سکتا. دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم, جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھایا, اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا, تو مجھے ایسا نہ کرنا, مجھے ایسا نہ کرنا. مولانا طارق فرماتے ہیں, طارق جمیل صاحب, اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے.
کب تھے, کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے متى وجبت لك النبوة, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ كنت نبيا وان آدم بين الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا.
یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں, لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف, یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف. انا للہ وانا الیہ راجعون, کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کائنات اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور نبی کی حدیث سے بھی سن لیجئے, نبی کی زبان مبارکہ سے بھی سن لیجئے, آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے. جب تک مواحد آخری مواحد زندہ رہے گا کائنات باقی رہے گی, اور جب مواحدین ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. اگر نبی کے لیے کائنات بنتی تو نبی کی وفات کے ساتھ کائنات کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی, کائنات باقی رہی. کیوں؟ کائنات اللہ کی توحید کے لیے بنی ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں, حوریں جو جنت کی حوریں ہیں, اگر حوریں مردوں سے کلام کریں تو مردے زندہ ہو جائیں. یہ زندہ کرنے کا نیا کھاتا کھلا ہے. پہلے پیر کرتے تھے, اب حوروں کو بھی یہ ٹھیکہ مل گیا ہے. یہ کمپنی اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے. وہ ایک جھاتی ڈال لیں, سارے مردے قبر سے نکال کے دیکھ, کون دیکھ رہی ہے؟
اور جنت کی خوبصورت لڑکیاں جو ریشمی لباس پہنی ہوئی, جو اس ناز و انداز سے چلتی ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے گی تو انسان دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا. مردوں سے بات کرے, مردے زندہ ہو جائیں, زندوں کو جھلک دکھا دے, لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں.
لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت, کیا یہ اللہ کے قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا یحیی و یمیت, مارتا کون ہے اللہ, زندہ کون کرتا ہے اللہ؟ یہاں تعلیم دی جاتی, اگر حوریں جھاتی ڈال لیں ان کو موقع مل جائے تو یہ جتنے مردے ہیں یہ سارے زندہ ہو جائیں. یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا, اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے, میری تقریر میں مزہ آ جائے. سننے والا کہے جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی. اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے. میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے, کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے. اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک اور بات سناتے ہیں, کہتے جب گناہگار مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے, آگ ان کے قریب آئے گی تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ بھاگ جائے گی. یہ جہنم میں کھڑے بغیر آگ کے, ماشاءاللہ. پھر آگ قریب آئے گی, یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ پھر بھاگ جائے گی. وہ پھر تیسری بار آگ آگے آئے گی, یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ پھر بھاگ جائے گی. داروغا جہنم کہے کہ پھڑ دی کیوں نہیں؟ وہ کہے کیویں پھڑا, زبان چ لا الہ الا اللہ کہندا ہے, جتھے لفظ میں میں نہیں اتھے جا سکتی. پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہی کیوں؟ پھر داروغا کہے گا اچھا اب آگے چل, میں ان کا بندوبست کرتا ہوں. جب چوتھی دفعہ آگ آگے آئے گی, یہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں گے لیکن ان کی زبان بند کر دی جائے گی, پھر ان کو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا اور پھر ان کو آگ پکڑ سکے گی.
جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوں گی, ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا داروغہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید, جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آگ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے, اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مت ڈالو, ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر, ان پاؤں میں بیٹھ زنجیریں مت ڈالو, یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں, ان کے چہروں کو مت جلانا, یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے, ان کے دل کو مت جلانا, اس کے اندر ایمان ہے, باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی. اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئیں گے وہ کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑ دی کیوں نہیں, وہ کہے گی لیس علی سلطان ولا لا الہ الا اللہ, وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا میں کیسے پکڑوں, تو کہیں گے اچھا اب پکڑو. اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے, اللہ زبان بند کر دے, زبان بند ہو جائے, زبان بندی اندر ہے بول نہیں سکیں گے. اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتی, تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا, آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے. یہ امت جہنم میں بھی جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی.
حضرت یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ علم تو دو جگہ پر ہے, یا اللہ کے قرآن میں یا محمد کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری چیز نہیں ہے. تو یہ بتائیے یہ حدیث کہاں ہے؟ بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کا مناظرہ ہوا قادیانی سے, تو قادیانی دلیل دیتے ہوئے ایک مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ کا حوالہ دینے لگا کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. تو بھائی کہنے لگے بھائی ہم مناظرے میں بیٹھے ہیں, اللہ کے قرآن کی بات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہوگی, تیسری بات نہیں ہوگی. کہا عجیب بات ہے, آپ کو تاریخ کا نہیں پتا, مولانا شبلی نعمانی کی اتنی بڑی تاریخ. بھائی نے کہا اچھا ایک تاریخ میرے پاس بھی ہے. کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا مرزا کافر تھا. کہا اچھا وہ تاریخ کی کون سی کتاب ہے؟ تو بھائی کہنے لگے اس کا نام ہے بٹاق العلوم. کہتا بٹاق العلوم کبھی سنی نہیں. کہا تاریخ کی 20 جلدوں پہ مشتمل اتنی بڑی کتاب, نام ہے بٹاق العلوم, اس میں لکھا مرزا کافر تھا. اب وہ بیچارہ بار بار دہرا رہا ہے کہ پہلی دفعہ نام سنا ہے, کبھی دیکھی نہیں پڑھی نہیں. تو یہ جتنی روایات حضرت پیش کرتے ہیں یا بٹاق العلوم کی روایات ہیں یا بیڑا گھر کے دارین کی روایات ہیں, یہ حدیث رسول ہمیں نظر نہیں آتی اور کسی حدیث کی کتاب کے اندر پڑھنے کو نہیں ملتی. مولانا فرماتے ہیں ذرا سنیے بڑا پیارا قصہ ہے, کہتے ہیں محمد حسین بغدادی بازار میں گئے ایک کنیز خرید کے لائے. جب کنیز خرید رہے تھے لوگوں نے کہا یہ پاگل سی کنیز ہے, اس کو نہ خریدتا نہیں مجھے کوئی بات نہیں چلے گی, ٹھیک ہے لے جاؤ. گھر لے گئے, جا کے سو گئے. آدھی رات محمد حسین بغدادی کی جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ہوئے کیا دیکھا کہ جو وہ کنیز صاحبہ تھی نا مصلی بچھا کر بیٹھی اور دعا کر رہی, اے اللہ جو محبت تجھے مجھ سے ہے اس کے واسطے دعا کرتی ہوں. محمد حسین بغدادی نے یہ سنا, کہا لڑکی کیا کہتی ہے, چپ کر. یوں کہ اے اللہ جو محبت مجھے تجھ سے ہے, جو مجھے تجھ سے ہے, یہ نہ کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے بلکہ یہ کہ اللہ جو کنیز کو تجھ سے محبت ہے. کہنے لگی چپ کر, اللہ کی قسم اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے بستر پہ نہ سلاتا, مجھے مسلے پہ نہ بٹھاتا, یہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے تجھے سلایا مجھے جگایا. اور پھر کہنے لگی اے اللہ اب میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا, اب میری اور تیری محبت کا راز اور لوگوں کو پتہ لگ گیا, فاش ہو گیا, اب اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا. اے اللہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا میں اور تو محبوب اور محب ہیں, اب تو مجھے اپنا وصال دے دے. اتنا کہا زور سے چیخ ماری اور ساتھی ہوا نکل گئی, گئی مر گئی.
محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے, ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی, اس کو خرید کے لے آئے. لوگوں نے کہا پاگل سی ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی, وہ کنیز, وہ عورت مصلے پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی, آنسو بہ رہے, سینہ گھٹ رہا اور اللہ کو کیا کہہ رہی, اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. یہ کہہ رہی, کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے, کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں. تو انہوں نے ٹوکا کہ اے لڑکی کیا کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. کہنے لگے چپ کرو, اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا, تجھے وہاں نہ سلاتا. مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر, میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مصلے پہ کھڑا کر دیا. پھر کہنے لگے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں. اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے, مجھے اپنا ملاپ دے دے, مجھے اپنے پاس بلا لے. چیخ نکلی اور جان نکل گئی. تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا، کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے.
بغدادی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، ان کے ہاں مرنا بڑا ایزی ہے، مرنا بڑا ایزی ہے، اتنا دنیا میں آنا ایزی نہیں جتنا جانا ایزی ہے. محمد یعقوب سنوسی فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک بزرگ آیا، کہنے لگا میں کل ظہر کے ٹائم مر جاؤں گا. اس نے کہا آ جاؤ مر جاؤ، کوئی بات نہیں، بڑی جگہ ہے. وہ آیا، طواف کیا، دو رختے پڑی، لیٹا، مر گیا. جب اس کو نہلایا دہلایا، غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا، سارا کچھ کیا، چپ کر کے پڑا رہا. جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا کوئی چٹکی کاٹ دی ہوگی تم نے یا چھیڑ دیا ہوگا بےچارے کو، مردہ کہاں آنکھیں کھولتا ہے. اس نے آنکھیں کھول دی. اس نے کہا سردار آپ مرے نہیں؟ کہتے نہیں، میں تو مکان سے بس مکان بدلی کیا ہے، ہم کا مرے ہیں، ہم تو صرف پارٹنر سائٹ بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، کرایہ دار ہیں. تو وہ مر گئی. بغدادی کو بڑا دکھ ہوا، بازار سے گیا کفن خرید کے لایا. جب واپس آیا تو وہ سبز کفن میں پہلے سے ہی سبزی پڑی تھی، لپٹی پڑی تھی کفن میں، اور نورانی نورانی سطروں سے لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ذرا اس چھوٹے سے قصے کو سن کر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے اور کتنی بدعقیدگی اسی قصے میں بیان ہوئی ہے غور کیجیے. پہلی بات کہ اللہ میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا. اگر یہ تہجد کی نماز پڑھنا راز فاش ہونا ہے جس سے مر جانا بہتر ہے تو پھر کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، نبی رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اور حضرت ابن عباس نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات کی نماز تہجد پڑھی. اگر یہ تہجد کی نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت، پر اصرار محبت ہے جس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ کی محبت لیک آؤٹ ہو گئی، آپ نے اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صحابہ تہجد کی نماز پڑھتے، ان کی محبت لی. یہ صوفیاء کے قصے، یہ جھوٹ اور من گھڑت واقعات. اور پھر کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے. یہ وصال صوفیاء کا وہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز چونکہ اللہ میں سے نکلی ہے، کنت کنزن مخفیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، دنیا میں آنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ صورتیں. تو اللہ کا وصال یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد پھر جس سے نکلا تھا اسی میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اس بی بی کو سبز رنگ کا کفن مل گیا، اس سے پہلے یہ کفن خدیجہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن رقیہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن ام کلثوم کو کیوں نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہن؟ نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ملا؟ بدر والوں کو کیوں نہیں ملا؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے جتنی بڑی یہ پہنچی ہوئی تھی نعوذ باللہ، نبی کے صحابہ میں سے یہ مقام کسی کو نہیں تھا. فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا ہمارا رب کہاں، کئی سوال کیے اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سوال پوچھا، اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے، تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا. یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں. تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے. لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے، تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے؟ تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا، جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے چپ کیجئے، اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندوں میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، قل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ.
لامحدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے ہیں قُلْ هُوَ قَرِيب، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا. یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے. یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہیں، ہے کہ نہیں کہاں ہے؟ یہ کہتا وہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے. اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ ترجمی کہاں ہے, تو قبل اس کے نصیر جواب دے میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں میں حاضر ہوں. اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا, مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں فإنی قریب, وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. کھل نہیں ہے درمیان, خود آ گیا جواب دینے. میرے محبوب کیوں نہ جواب دے؟ یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے, میں آ کے جواب دیتا ہوں, میں خود آتا ہوں میرے بندوں میں آ گیا فإنی قریب, دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں, بلاؤ بلاؤ اب پکارو, کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لبیک کہتا ہوں. فلیستجیبوا لی, میرے سوا کسی کو نہ پکارنا, میرے سوا کسی کو نہ بلانا, پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں گے, فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بات نہیں آتا. یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں اللہ نے کہا کہیں ہیں؟ قرآن میں ہے, قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے, تو حدیث کون سی حدیث ہے, کون سی کتاب ہے, حدیث نمبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے, یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اللہ آ گیا, اللہ اتر آیا, اللہ مدینے میں آیا, اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں. اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے, اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے, اس کی کیفیت مجہول ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بہ واجب, اس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا, اللہ مدینے میں آ گیا, اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, یہ اللہ کی توہین ہے, یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے, بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اور اللہ اپنے نبی کے بعد, نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے, اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. الرحمن علی العرش استوا, رحمان اپنے عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے اَأَمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے. اَم أَمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا, تم اس سے بے خوف ہو, تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے. یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی, ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے, کس مفسر نے بیان کی ہے. مولانا طارق جمیل کی دعائیں سنیے زلزلے کے بعد, انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی, کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے, تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے, تو ہمارے سامنے آ, ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں, ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں, مولا آ جا میری گود میں, آ جا آ جا آ جا آ جا.
اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے, ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہ کے بادشاہ اب سن لے, ہم تھکے پڑے ہیں, اب شکست سے خوردہ ہوئے پڑے ہیں, ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رب نہ فرما, اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, فرشتوں کو اتار دے, لشکروں کو اتار دے, جبریل کو بھیج دے, میکائیل کو بھیج دے, اسرافیل کو بھیج دے, آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا, ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے, تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے, تجھے تیری عزتوں کا واسطہ, ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے, ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں, آجا آیا نا, تو آ جانا میرے مولا, تو آ جانا میرے مولا, ہماری جگہ ہنسائی بڑی ہو گئی, اب تو آ نا یا اللہ, اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہم خدا ہیں, تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ آیا آیا ہماری ضد مان لے تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے ہم تو سے چمٹ جاتے ہم ضد کرتے ہم روتے دھوتے ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے یا اللہ ہم شور مچاتے ہیں اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں گے یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں گے اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے
انا للہ و انا الیہ راجعون یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ کو اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے کہا اللہ میں تیرے طرف تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں تیری زیارت کرنا یہ نہیں کہا جو مولوی طارق جمیل کہہ رہے ہیں تجھے اپنی گود میں بٹھانا ہے تیرے ساتھ چمٹنا ہے تیرے پاؤں پکڑنے ہیں تیرے گلے لگنا ہے تجھ سے لگ کر رونا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف اتنا کہا اے اللہ ربی ارنی انظر الی اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مالک کہتا ہے لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اس پہاڑ کو دیکھ اگر یہ ٹہرا رہا ہم ایک تجلی اس پہ ڈالیں گے اگر یہ ٹہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی پہاڑ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے وہ پہاڑ رب کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور یہ اللہ کے ساتھ کتنی بے ادبی ہے کتنی گستاخی ہے کتنی توہین والے جملے ہیں کہ اللہ تو میری گود میں آ جا اللہ تو اور نیچے آ جا تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہتا ہے تیرے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے تجھ سے چمٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے جب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا اور کیسے دیکھتا اللہ تو نور ہے اللہ کی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ ایک ضعیف انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ مولانا فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے پانی منگوایا غسل کیا اپنی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کیا اور پھر غسل کیا کپڑے پہنے اور کہنے لگی علی باہر گئے ہوئے ہیں جب علی آئیں تو انہیں بتا دینا میں نے غسل کر لیا میں نے کپڑے پہن لیے نہ میرے کوئی کپڑے اتارے نہ مجھے دوبارہ غسل کروائے یہ کہا اور فاطمہ گئی ساتھ ہی انتقال ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت جی یہ روایت کہاں ہے یہ کون سی کتاب میں ہے ہمارا سوال آخری وقت تک آپ سے باقی رہے گا اور پھر فاطمہ کو موت کی خبر کیسے ہوئی اللہ اپنے نبی کو تو بتاتا ہے نبی کو تو اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہو چاہے ہمارے پاس آ جاؤ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار کیسے ملا اور پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے وما تدری نفس بأی ارض تموت کسی جان کو نہیں پتا وہ کہاں مرنے والی ہے اس کو موت کہاں آنے والی ہے مولانا طارق جمیل سیدوں کی تعریف بیان کرتے ہیں ذرا سننا سید جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا دے کے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں خراسان میں آل رسول میں سے ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی گھروں میں فاقے ہو گئے وہ ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی سمرقند گئی والی سمرقند کے پاس گئی کہنے لگی میں سید زادی ہوں مجھے پناہ چاہیے میرے بچے بھوکے ہیں کھانا چاہیے وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آ اپنے سید زادی ہونے پہ یا خراسان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں یہ بیچاری باہر نکلی لوگوں نے کہا وہ پارسی آقا پجاری بیٹھا ہے وہ بڑا رحیم ہے اس کا دل بڑا نرم ہے جواد سخی ہے اس کے پاس چلی جا یہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے اس کو مکان بھی دے دیا کھانا بھی دے دیا اب یہ والی سمرقند سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوں جنت میں بہت خوبصورت محل ہے اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں آپ نے کہا تو اپنے اسلام پر گواہ لے کر آ اس کو فوراً وہ بی بی یاد آ گئی اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا رات میری ایک بیٹی تیرے پاس آئی تھی تجھ سے پناہ مانگنے کے لیے, تو نے کہا تھا سید زادی ہونے کی گواہ کے گواہی دے اور میں تجھے کہتا ہوں تو مسلمان ہونے کی گواہی دے, یہی اتنا دیکھنا تھا. یہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا, باہر نکلا, کہا لوگوں سے کہا وہ کدھر گئی بی بی, وہ سید زادی کدھر گئی, کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی. یہ دوڑتا ہوا صبح صبح گیا, اس کے دروازے کو بجایا اور کہا جو منہ مانا انعام لینا ہے لے لے اور اس سید زادی کو میرے حوالے کر دے. اس نے کہا والی صاحب سودا دیکھ کر نہیں بیچا جا سکتا, میں جب تو خواب دیکھ رہا تھا, سنیے ذرا سنیے اور دایاں پاؤں دبائیے جھوٹ بولتے ہوئے نا, کہا جب تو خواب دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. کیا بلیو ٹوتھ کا پرانا زمانہ تمہارے پاس تھا بایا, اندر ہی اندر لائنیں مل گئی, ایک جوال سے دو بندوں سے بات ہو رہی ہے. کہا وہ خواب جو تو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا جب نبی نے تجھے کہا تھا نا کہ گواہ پیش کر اپنے ایمان پر, تو مجھے کہا تھا تو نے میری بیٹی کو پناہ دی نا, جا یہ محل میں نے تجھے دیا. مولوی والی صاحب میں رات تک پارسی تھا, اس سیدزادی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا.
سب سے مقدس نسل خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا, فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی, مسافر ہوں پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی, کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا, اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے ایک دو رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار, او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جا صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا, او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بیوی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں.
ٹھیک ہے, اب سوچئے یہ جو خواب اس نے دیکھا یہ غیب کی خبر. ایک ہی سوال, اس پارسی کو جو رات کو مسلمان ہوا یہ کیسے پتا لگا کہ یہ والی سمرقند نے خواب دیکھا ہے؟ آپ کو خواب آئے, مجھے خواب آئے, غیب کی بات ہے نا, چھپی بھی بات ہے, جب تک اللہ نہ بتائے پتا نہیں لگتا. تو اس کو کیسے پتا لگا؟ اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. تو یہ خبر اس کو کیسے ہو گئی؟ یہ اندر سے تاریں کیسے مل گئی؟ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ کے قدم نہیں ہوتے. تو اللہ کے لیے ڈر جائیے, اے تبلیغ کرنے والو, اے لوگوں کو دعوت دینے والو, لوگوں کو شربت پلاؤ زہر نہ پلاؤ, تبلیغ کے نام پہ کفر اور شرک نہ پھیلاؤ, خرافات نہ پھیلاؤ, بدعات نہ پھیلاؤ, من گھڑت قصے نہ پھیلاؤ, رسول اللہ پہ جھوٹ نہ بولو, اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کر قال اللہ وقال رسول کی آواز لگائی جائے تو پھر تمہارا مقام, تم انبیاء کے وارثوں میں ہو, تم رسول اللہ کے وارثوں میں ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں علم دے کر جا رہا ہوں, مال نہیں نبی چھوڑتے, نبی تو علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں, یہ علماء نبی کے وارث ہیں. اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کے مجمع بڑھانے کے لیے, بلے بلے کروانے کے لیے, واہ واہ اور شہباز کروانے کے لیے, لوگوں کو قابو کرنے کے لیے من گھڑت جھوٹے قصے سناؤ گے, اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولو گے, الزام لگاؤ گے, تو یاد کرنا اس منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والے کی سزا قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, توحید پہ رکھے, توحید کی دعوت دینے والا رکھے, اور جب موت دے تو بھی اسی حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.